الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، وقال بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جعل الهموم هما واحدا هم المعادي، كفاه الله هموم دنيا. ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديته هلك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خطبے کے اندر جو آیتیں پڑھی گئی اس میں حق تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ عام انسانوں کی حالت یہ ہے کہ تم لوگ دنیا کی زندگی کو چاہتے ہو اور آخرت کی زندگی کو چھوڑ دیتے ہو. دوسری جگہ فرمایا ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت زیادہ بہتر ہے دنیا سے اور زیادہ پائیدار ہے دنیا سے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث شریف پڑھی گئی اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس کی تمام تر فکریں دنیا کی ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو اس کی دنیا کی فکروں میں الجھتے رہنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، اور جو سب فکروں کی جگہ دین کی فکر کو سب پر غالب کر لیتا ہے، آخرت کی فکر کو دین سب پر غالب کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دنیا کی فکروں کی طرف سے بھی اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. سب جانتے ہیں کہ ایک صاحب ایمان کے واسطے، ایک مسلمان کے واسطے، موت پر، موت کے بعد کے احوال پر ایمان لانا ضروری ہے. اگر کوئی موت کو نہیں مانتا، موت کے بعد کے احوال، قبر برزخ کو نہیں مانتا، حشر کے احوال کو نہیں مانتا، قیامت کو نہیں مانتا، اس کے بعد کے انجام کو نہیں مانتا، تو ظاہر ہے اس کا ایمان معتبر ہی نہیں ہے، اس کا ایمان شروع ہی نہیں ہوا ہے، وہ صاحب ایمان کنسیڈر ہو ہی نہیں سکتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہے جس کا ان چیزوں پر ایمان نہیں. اگر غور سے دیکھیں تو مسلمان ہوتا وہی ہے جو دنیا کے ہر کام میں دنیا کے پردے سے آخرت کو دیکھ کر کے دنیا کے کام کر رہا ہوتا ہے. ہر کام، عبادتیں نہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کی بات نہیں، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا بیٹھنا، اس کا سونا، اس کا جاگنا، اس کا شادی بیاہ کرنا، اس کا جاب کرنا، اس کا بازاروں میں پھرنا، اس کا خرید و فروخت کرنا، اس کا بڑے بڑے ڈیلز کرنا، جو بھی اس کے زندگی کے کام ہیں، اس کی اولادوں، اپنی اولاد کو پالنا، اپنی اولاد کی پرورش کرنا، اس کو تعلیم دلانا، ان کے نکاح کروانا، پڑوسیوں کے ساتھ میں معاملات کرنا، محلے والوں کے ساتھ میں معاملات کرنا، مساجد کا آنا جانا، بازار کا آنا جانا، گیدرنگس میں آنا جانا، ان سب چیزوں کے اندر ایک مسلمان ہر چیز میں آخرت کو اس دنیا کے اور اس کام کے پردے سے جھانک کر دیکھ رہا ہوتا ہے. جیسے سی تھرو کرٹن سے نظر آتی ہیں چیزیں دوسری طرف کی، ایسے ہی ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے ان کاموں کے پیچھے آخرت کے انجام کو دیکھے. کیوں؟ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ کہف کے اندر: وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، دنیا میں جو کچھ کر کے آئیں گے آخرت میں اس کو ایز اٹ از پائیں گے. مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو انہوں نے عمل کیا وہ اس کو موجود پائیں گے. مفسرین نے اس کی تفسیروں میں مختلف اقوال ذکر کیے ہیں کہ وہ اس کے انجام کو پائیں گے، یا وہ عمل خود ہی موجود ہوگا، یا وہ عمل سزا کی شکل اختیار کر لے گا، یا انجام کی شکل اختیار کر لے گا، اچھی یا بری جو کچھ بھی ہے. محققین میں سے بعضوں کا کہنا یہ ہے کہ خود عمل موجود ہوگا اور انجام کی صورت میں موجود ہوگا. مثال کے طور پر اگر نماز ہے تو نماز کی جو بھی شکل اللہ نے بنائی ہوئی ہے آخرت میں، وہ نماز اس شکل میں موجود ہوگی. یہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر حور ہے. اب حور کیا ہے؟ بولے یہ تمہاری نماز ہے، کیونکہ اس کو دیکھ کر تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہے اور آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے. ایمان والے کے واسطے نماز میں اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک، یہ حور ہے. حور اب بولا گیا تو یہ تو ایک چیز ہو گئی، نہیں، یہ نماز کا صلہ ہے، نماز کو شکل دی گئی تو حور بنی. اس طرح سے عذابوں کی شکلیں ہیں. مال جو آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس کے مال کو گنجے سانپ کی شکل دے دی جائے گی. ابھی گنجا سانپ ہے، اس کے گلے میں توک کی طرح وہ لپٹا ہوا ہے، اس کو بالکل لپٹا ہوا ہے، اور اس کو ڈنک بھی مار رہا ہے، اس کو طنز بھی کر رہا ہے، ٹانٹ بھی کر رہا ہے کہ میں ہوں تمہارا مال، اس کو سمیٹ سمیٹ کے رکھتے تھے، زکوٰۃ دیتے نہیں تھے۔ تو یہاں پہ ایک چیز کیا ہے، زکوٰۃ ہے، حالانکہ نظر آ رہی ہے سانپ۔ زکوٰۃ کے نہیں دینے کا عمل سانپ کی صورت میں آ گیا، بخیلی کا عمل سانپ کی صورت میں آ گیا، کنز کرنے کا عمل سانپ کی صورت میں آ گیا۔ تو مفسرین نے بوجدو معاملو حاضرہ کی جو تفسیر کی ہے، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ خود اعمال وہ اختیار کر لیں گے انجام کی شکلیں، اللہ پاک اس کو ان کی شکلیں دے دیں گے، وہاں کے اعتبار سے اس کی شکل اور ہو جائے گی، دنیا میں اس کی شکل اور تھی۔ تو ایک مسلمان کا کام ہوتا ہے دنیا کے پردے میں سے آخرت کو دیکھتے رہنا، ہر کام کے پردے سے آخرت کو دیکھتے رہنا، اور ہر کام پھر وہ آخرت کے انجام کو سوچ کر کے کرنا۔ ہم اپنی زندگیوں کے اندر اس چیز کا آج محاسبہ کرنے، جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اس سال ختم ہونے کو آ رہا ہے شمسی سال، اس موقع سے جب نیا سال شروع ہوتا ہے تو دنیا جس طرح سے نئے سال کا آغاز کرتی ہے، مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد بھی ان کے پیچھے لگ کر اسی طرح سے سال کا آغاز کرنے لگ گئی ہے، اس نے بھی ویسے ہی شروعات کر دی ہے سال کی جیسے کہ اور غیر مسلم کرتے ہیں، جیسے غیروں کا طریقہ ہے، جیسے اوروں کا طریقہ ہے، وہ انہوں نے اپنا لیا، اس کو اسی طریقے سے انجام دیتے ہیں۔ سال کے شروعات کا موقع ان کے واسطے، وہ بھی شمسی سال کے شروع کا موقع ان کے واسطے اہمیت کا حامل ہو گیا۔ ہمارے لیے اہم کیوں ہے یہ؟ اس موقع سے تجدید عہود ہوتی ہے کہ ہمیں اس سال فلاں فلاں کام کرنا ہے، اس سال ہم اپنے زندگی کے اندر یہ تبدیلی لائیں گے۔ کسی بھی موقع سے اگر کوئی بندہ اپنا ایک عہد کرتا ہے، ایک ارادہ کرتا ہے، تو کوئی برائی نہیں ہے۔ شمسی سال کے شروع میں بھی اگر کوئی یہ کام کر لے تو کوئی برائی نہیں ہے، لیکن کیا قمری سال جب شروع ہوتا ہے محرم، کیا تب بھی مسلمان یہ کام کرتا ہے؟ اگر کرتا ہے تو پھر دوسرے دنوں میں بھی اس قسم کی تجدید نیت، تجدید عہد، تجدید ارادہ کرنے میں، عزم اور ارادہ کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ لیکن اگر محرم کے وقت تو کوئی چیز یاد نہیں آتی، صرف سوگ اور ماتم یاد آتا ہے، اور جنوری شروع ہونے کے وقت میں پھر تجدید عہد، اس قسم کی چیزیں یاد آتی ہیں، تو یہ اصل میں ایک فکر کی، ایک ترجیح کی، ذہنی ترجیح کی غمازی کرتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ پس پردہ ذہن میں، تحت شعور میں جو چیز چل رہی ہے وہ صرف دنیا ہے، وہ صرف ظاہر ہے، وہ صرف مادیت ہے، وہ صرف یہاں کی موت سے پہلے کی زندگی ہے، آخرت کا، دین کا، اسلام کا، مذہب کا، اللہ رسول کا، قرآن کا، اس سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ مسلمانوں کی صورتحال یہی ہے کہ ان کی ترجیحات وہ بدل گئی ہیں، ان کی ترجیحات ہونی چاہیے آخرت، اور ان کی ترجیحات ہو چکی ہیں دنیا۔ حق تعالیٰ اسی کا شکوہ فرما رہے ہیں، بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم آخرت کی زندگی کو چھوڑ کے دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ نہ تو دنیا آخرت سے بہتر ہے، نہ تو دنیا آخرت کی طرح پائیدار اور لانگ ٹائم والی ہے، لانگ لائف والی ہے۔ یہاں کا جینا بھی کیا جینا ہے، یہاں کی خوشی کے اندر کوئی خوشی غم سے خالی نہیں ہے، یہاں کی راحت کوئی رنج سے خالی نہیں ہے، رنج تکلیف سے خالی نہیں ہے۔ یہاں پہ خوشی بھی ہوں گی تو ساتھ میں 10 چیزیں، پھول کے ساتھ میں کانٹا لگا ہوا ہے، شہد کے ساتھ میں شہد کی مکھی کا ڈنک لگا ہوا ہے، یہاں جو بھی چیز ہوگی وہاں اس کے ساتھ میں اللہ نے ایسا سیٹ اپ، اس کو ڈیزائن ہی ایسا کیا ہوا ہے کہ اس کی اچھائیوں کے ساتھ اللہ نے برائیاں رکھی ہوئی، لیکن خالص راحت، خالص بھلائی، خالص ذہن کا سکون اور انتہائی مسرت بخش چیزیں وہ صرف اور صرف آخرت میں مل سکتی ہیں، جس کا نام جنت ہے، وہ جہاں پر رنج کا کوئی نام و نشان نہیں، تکلیف کا کوئی نام و نشان نہیں، خلاف منشا، خلاف طبیعت کوئی کام نہیں۔ ہم دنیا میں چاہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو، ویسا نہ ہو، کیونکہ ہماری طبیعت کے خلاف ہے۔ وہاں پر بندہ جو سوچے گا بس وہی ہوگا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تم چاہو گے بس وہی ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم ایک چاہو اور ہو ایک رہا ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے اللہ نے کہا ہے تو ایسے ہی ہوگا۔ پھر ایمان والے کے واسطے جو چیز فکر میں رکھنے کی ہے، ذہن میں رکھنے کی ہے، اور زندگی بھر جس کی محنت کرنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ اس کو اپنے اعمال کے پردے سے آخرت کو دیکھنا ہے۔ اب ہم دیکھیں، ہمارے دنیا کی چیزیں تو چھوڑیں، ہماری جو عبادت کی لائن کی چیزیں ہیں، کیا ان میں بھی یہ فکر غالب ہے؟ جیسے میں نماز پڑھنے کے لیے ہم آئے، مسجد میں بیان سننے کے لیے ہم آئے، اب تو اللہ کا شکر ہے کہ کوئی چھوٹا موٹا طبقہ، چھوٹا موٹا معاشرہ یا تھوڑی چھوٹی موٹی کمیونٹی اس قسم کی مل رہی ہے کہ لوگ جمع ہو رہے ہیں، تو وہ اس وقت میں ذرا فون کے بغیر بیٹھ کے خطیب کی بات کو، مبلغ اور داعی اور وائز کی بات کو تھوڑا غور سے سماعت کر رہے ہیں، ورنہ ذرہ بڑا طبقہ ہو جانے دیجیے، ذرہ بڑا گروہ اور جتہ ہو جانے دیجیے، پھر دیکھیے کتنے فون نکل آتے ہیں باہر، پھر دیکھیے ذرا کتنے لوگوں کی بے توجہی ہو جاتی ہے۔ بھائی دین کی بات کی اہمیت اتنی حد تک ہی ہے کہ گھر کو چھوڑ کر آئے، گاڑی پہ سوار ہو کر کے آئے، تیار ہو کر کے آئے، کپڑے بدل کر کے آئے، خوشبو لگا کر کے آئے، اور ذکر الہی کے واسطے آئے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، جمعہ کے دن جب اذان ہو جائے تو سب دنیا کی چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ لگاؤ، اللہ کے اس حکم کی وجہ سے فاسعوا سعی کر کے آئے، اور یہاں آ کے وہ ذکر سننا نہیں ہے، کسی اور طرف ہی ہے، السلام علیک ہو رہی، عربی خطبہ چل رہا ہے، السلام علیک چل رہی، خیر خیریت پوچھی جا رہی، مزاج احوال پوچھے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کی چیزیں ڈسکس کی جا رہی ہیں، یعنی ہمارے واسطے دن کے 24 گھنٹے میں سے نہیں، ہفتے کے جتنے بھی آورس بنتے ہیں اس میں سے بھی 10 منٹ کے واسطے ہمیں کو توجہ سے خطبہ سننے کی توفیق نہیں ہو رہی، 10 منٹ کے واسطے بھی خطبہ صحیح سے سننے کی توفیق نہیں ہو رہی۔ اب اردو بیان کا تو، انگریزی بیان کا تو حساب ہی نہیں ہے، کوئی لوگوں کو پرواہ ہی نہیں ہے، حالانکہ دین کی بات کی اہمیت اتنی ہے کہ جہاں کہیں دین کی بات ہوتی ہے، دین کی فکر کو لے کر جو لوگ جمع ہو کے بیٹھتے ہیں تو حق تعالیٰ فرشتوں کی ایک ٹولی کو بھیج دیتے ہیں، جاؤ ان کے اوپر رحمت کی چادر تان دو، جاؤ ان کو اپنے سکینے کے اوپر ڈھانک، سکینے کے ساتھ میں ڈھانک لو، یہ اللہ کی طرف سے انتظامات ہیں، ہم کو نہیں نظر آ رہا لیکن ہمارا ایمان ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے غشیتہم الرحمہ ونزلت علیہم السکینہ وذکرہم اللہ فی من عندہ، یہاں تو ہم آپ جمع ہیں، ہمارے اندر کو بھی ہم جانتے ہیں، ہمارے باہر کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں، کتنے اچھے ہیں ہر کوئی اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھ سکتا ہے، ہم کیسے ہیں سب کو پتا ہے، ہر ایک اپنی حالت سے خوب واقف ہے۔ حق تعالیٰ فرما رہے ہیں تم وہاں بیٹھ کے میرا ذکر کرتے ہو، میں تم سے بہتر مجمع کے اندر تمہارا ذکر کرتا ہوں، وذکرہم اللہ فی من عندہ، یہ ایسی مجلسیں ہیں، اس مجلس میں بھی لوگ آج کل بے خبری کے ساتھ میں، بے فکری کے ساتھ میں، بے توفیقی کے ساتھ میں سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، بھائی دین کی بات ہے، معمولی بات نہیں ہے، قرآن سے جڑی ہوئی بات ہے، معمولی نہیں ہو سکتی، حدیث سے جڑی ہوئی بات ہے، معمولی نہیں ہو سکتی، مذہب کی بات ہے، معمولی نہیں ہو سکتی، مسئلہ یہی ہے نا کہ مذہب آ گیا تو لوگوں کے لیے چیز معمولی ہو جا رہی، جہاں پر مذہب، مذہبی چیزیں یا شخصیت آ رہی ہیں وہاں پر لوگوں کی نظروں میں اس کی حیثیت معمولی ہو جا رہی، کیوں؟ ہماری نظر میں عزت کا اور ذلت کا معیار ہی بدل گیا، عزت وہ ہے جس کو دنیا والے عزت بتا رہے ہیں، معزز وہ ہے جس کو دنیا والے معزز بول رہے ہیں، ذلت وہ ہے جس کو آج کی دنیا ذلت سمجھتی ہے، ہمارے لیے وہ ذلت نہیں ہے جس کو اللہ نے ذلت کہا، ہمارے لیے عزت وہ نہیں ہے جس کو اللہ نے عزت کہا، بلکہ دنیا نے جو سمجھایا، جو پڑھایا، جو بتایا، جو تاثر دیا ہم نے اسی کو لے لیا اور وہی چل رہا ہے۔ اسی وجہ سے اب دنیا نے شیطان کے کاموں میں عزت دکھائی تو شیطان والے کام ہمارے واسطے عزت کے ہو گئے، دنیا نے رحمان کے کاموں میں ذلت بتائی تو ہمارے ذہن میں رحمان والے کام ذلت کے ہو گئے۔ آج دین کی چیزوں کو لے کر، دینی چیزوں کو لے کر، دینی علم کو لے کر، دینی علم والے شخصیات کو لے کر ذہنوں میں کیا آتا ہے؟ لوگوں کو اگر بولا جائے کہ بھائی اپنے بچوں میں سے کم ایک بچے کو دینی لائن میں لگا دو، سب سے پہلا سوال زیادہ تر لوگوں سے یہی ہوتا ہے، پھر کھائیں گے کہاں سے، کھائیں گے کہاں سے؟ دنیا کی 30-40% آبادی شاید اس سے زیادہ کمانے والی نہیں ہے، کھا رہی ہے وہ، جی رہی ہے وہ، اور پھر اس کے باوجود پورے اپنی پوری عمر پوری کر کے مر رہی ہے وہ، اس وقت سوال نہیں ہوتا، جب ڈگریاں لے کر کے لوگ جوتے چٹکھاتے پھر رہے ہوتے ہیں اس وقت میں یہ سوال نہیں ہوتا کھائیں گے کہاں سے۔ کتنے لاکھوں افراد آج بے روزگار ہیں، جس وقت وہ پڑھائی گئی تھی دنیا کی، اس وقت یہ سوچا نہیں گیا تھا، یہ سوچ کے پڑھایا گیا تھا کہ اس سے دنیا ملے گی، مل رہی ہے پھر دنیا؟ اگر مل رہی ہے تو لاکھوں بے روزگاریاں کس حساب میں ہیں، کس مد میں ہیں؟ تو دینی علم کو لے کر کے اگر ترغیب دی جائے تو ذہن میں یہی آتا ہے کہ پھر کھائیں گے کہاں سے۔ دینی علم مولوی بنانے کے لیے، عالم بنانے کے لیے، مفتی بنانے کے لیے، حافظ بنانے کے لیے ترغیب دی جائے تو لوگوں کے ذہنوں میں یہی آتا ہے، تو پھر بندہ تو اس کا ہو کر کے رہ جائے گا، بندہ تو مسجد کا ہو کر کے رہ جائے گا، بندہ تو ہمارا بیٹا تو ملصب بن کے رہ جائے گا، گویا ملصب ہو جانا کوئی ذلت ہو گئی، کوئی ذلت والی علامت ہو گئی، ذلت کا نشان ہو گیا، قرآن سے اس کو نسبت ہو گئی اور ہمارے ذہنوں میں اس کے لیے ذلت ہے، حدیث سے اس کو نسبت ہو گئی، اس کا تعلق ہو گیا اللہ سے، اللہ کے رسول سے، اور دین کے علم سے اس کو ایک خاص تعلق ہو گیا، کنیکشن ہو گیا، اور ہماری نظر میں، ہمارے ذہن میں اس کے لیے ذلت آ گئی، یہ ہمارا معیار ہے۔ دین اور دینیات جس کی نظر میں ذلیل بن جائیں، سوچیں اس کے انجام کیا ہوگا، اس کا انجام کیا ہوگا، ڈرنے کی بات ہے یہ، انتہائی ڈرنے کی بات ہے یہ۔ ایک ہوتا ہے ایک آدمی کا بے عمل ہونا، اور ایک ہوتا ہے عمل کو کم اہم سمجھنا، اہم نہیں سمجھنا، حقیر سمجھنا، معمولی سمجھنا۔ اگر کوئی آدمی اہمیت پوری دیتا ہے ایک چیز کو لیکن خود کرتا نہیں ہے. نماز کو ضروری سمجھ رہا لیکن نماز کی اہمیت پوری دل میں ہے. نماز پڑھنے والے کی عزت کرتا ہے, اس کی مغفرت کی امید ہے. لیکن اگر کسی سے نماز میں بھی کوتاہی ہوتی ہے, ساتھ میں نماز پڑھنے والوں کی بھی عزت نہیں ہے, یقین سے نہیں کہا جا سکتا کلمے پہ مرے گا. یقین سے کہنا مشکل ہے کہ وہ کلمے پہ مرے گا. دو چیزیں ہیں, ایک بے عملی ہے اور ایک ہے بے قدری. بے قدری آدمی کو محروم کر دیتی ہے, بے عملی پر بخشے جانے کی امید رہتی ہے. بے قدری آدمی کو محروم کر دیتی ہے. اللہ پاک بے ادبی کو برداشت نہیں کرتے. منافقین مذاق اڑایا کرتے تھے اور جب پکڑے جاتے تھے تو بولتے تھے ہم تو مذاق کر رہے تھے. تعالیٰ نے فرمایا اب اللہ و آیاتی و رسول ہی کن تم تستہزئون. مذاق کرنے اللہ کی آیتیں ہی ملی تھی تم کو, مذاق کرنے کے لیے اللہ ہی ملا تھا تم کو, مذاق کرنے کے لیے اللہ کا رسول ہی ملا تھا تم کو. تو ناقدری کرنے کے واسطے آج ہمارے پاس دنیا نہیں رہ گئی, دنیا کی چیزیں نہیں رہ گئی, دین اور دینیات رہ گئے, دین علم رہ گئے, دین شخصیات رہ گئے, مذہب اور مذہب سے جڑی ہوئی چیزیں رہ گئی. تو ہماری جو آج کی عبادتیں ہیں اس کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو ان عبادتوں میں کتنا دھیان, کتنی آخرت کی فکر ہم پہ غالب ہے, کتنی آخرت کی فکر اس میں غالب ہے. اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرتے ہیں. نماز شروع کرنے کے بعد میں سلام پھیرنے تک ہمارا ذہن اللہ ہی کی طرف رہتا ہے یا باقی سارے بازار کا, گھر کا, دوستیوں کا, ہماری نشستوں کا چکر لگا کے آتا ہے. ذرا غور کر کے دیکھ لیں, ہمارے جو دین کے کام ہیں وہ بھی دنیا سے بھرے ہوئے ہیں, اندر سے بھی باہر سے بھی. باہر سے کا مطلب یہ ہے کہ سنتوں کے ساتھ میں ادا نہیں کیا جاتا. اب دیکھیے جب صفیں بنائی جاتی ہیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تسویت الصفوف من اقامت الصلاۃ. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو بار بار اقیم الصلاۃ فرمایا ہے, نماز قائم کرو, فرمایا کہ صفوں کو ایک دم سیدھا کرنا بھی یہ اقامت الصلاۃ کا حصہ ہے. شاید ہی کوئی صف ہماری پوری سیدھی ہوتی. یہ کس لیے عرض کر رہا ہوں میں؟ یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ایڑی کی طرف سے صف بناتے ہیں, پتہ ہی نہیں ہے ہمارے لوگوں کو, آگے پیچھے رکھتے ہیں اور اس کو اہم نہیں سمجھتے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتُصَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. یا تو صفیں سیدھی کرو یا تمہارے دلوں میں اللہ پاک ٹیڑ ڈال دیں گے, یا تمہارے درمیان اللہ پاک پھٹے ڈال دیں گے, مخالفتیں ڈال دیں گے, ایک دوسرے کے اختلاف ڈال دیں گے, تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کی نفرت ڈال دیں گے. ہماری نظر میں اس عمل کی کوئی اہمیت نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اتنا اہم عمل ہے, اس کی وجہ سے دلوں کا اتحاد, دلوں کا اختلاف جڑا ہوا ہے, ہماری نظر میں کچھ بھی نہیں. ارے یہ تو پیر کی چیز ہے, دل کا اس سے کیا تعلق؟ یہی سمجھنے کا ہے, ایمان میں یہی سمجھا جاتا ہے کہ وہ پیر کا دل سے کنیکشن کیا ہے. ہم جو نمازیں پڑھ رہے ہیں, اب صف سیدھی کرنے کے لیے بولا جاتا ہے, ہم نماز پڑھنے کھڑے ہوئے ہیں, امام کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ تم نماز پڑھ رہے ہو پینچے اوپر کر لو. کیوں بتانا پڑتا ہے بھائی؟ نماز پڑھنے کس کے حکم سے آئے؟ اللہ کے حکم سے, اللہ کے رسول کے حکم سے. تو پھر پہنچے اوپر کرنے کا حکم میرا ہے, میرے گھر کا ہے, امام کے گھر کا ہے, مولوی کے گھر کا ہے؟ یہ اللہ کا حکم ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار. مسلمانوں تمہارا جو حصہ تمہارا پینٹ ڈھانک لے گا ٹکنے کے نیچے کا وہ جہنم میں جائے گا. ففی النار, ٹکنا تو کاٹ کے ڈالنے سے رہیں گے, پورا بندہ ڈالا جائے گا جہنم میں. ہمیں اتنا نہیں سمجھ میں آ رہا, ہر نماز میں اعلان کرنا پڑتا ہے اے بھائی پینچے اوپر کر لو. معمولی بات ہے یہ, مطلب جہنم اتنی ایزی چیز ہو گئی ہمارے واسطے کہ ہم نماز کے لیے بھی آئیں گے تو اس کی فکر نہیں. کسی نے ہمت کی بڑی تو نہ پینچے اپنا اوپر کر لیا اور جاتے ہوئے اہتمام سے جوتے بعد میں پہنیں گے, اپنے پینچے پہلے سیدھے کریں گے, اس کو نیچے ڈھکیں گے, اپنے ٹخنوں کو ڈھکنا شروع کر دیں گے. کیسی جرات ہم کر رہے ہیں؟ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب جہنم میں ڈالوں گا نا تو اس وقت پتہ چل جائے گا. افسحر ہذا, یہ بس اس قسم جادو تھی, اس قسم کی باتیں تھی یا کیا تھا؟ اس لو فاصبروا او لا تصبروا, اب چاہے برداشت کرو چاہے نہ کرو, اسی میں جلنا ہے. برداشت ہوگی نہیں جہنم, جہنم برداشت ہونے والی چیز نہیں ہے. دنیا کی آگ کو 70 دفعہ دہکایا گیا تو وہ آج ہماری جو آگ ہوتی ہے نا وہ روشن ہوتی ہے, یعنی کہیں روشنی کرنا ہے تو آگ جلاتے ہیں. جہنم کی آگ کی حالت یہ ہے وہ سیاہ ہے, اندھیرا ہے, یعنی اس آگ میں نظر کچھ نہیں آتا, وہ ویسی آگ ہے. اللہ تعالیٰ بندوں سے شکوہ کرتے ہیں فما اصبرهم علی النار, ان کے حوصلے تو دیکھو, جہنم کو ایزی سمجھ رہے ہیں. فما اصبرهم علی النار, یہ اپنی کیا قوت برداشت دکھا رہے ہیں مجھے, جہنم پر کس قدر جری ہو رہے ہیں یہ لوگ.
تو میں آپ حضرات سے عرض کر رہا تھا, ہماری نمازیں, ہماری جو عبادتیں ہیں وہ تک ٹھیک نہیں ہیں ہماری, اس میں بتانا پڑتا ہے ایک ایک چیز کو, ظاہری چیزوں کو, صفوں کو سیدھی کرنے کے لیے ہر نماز میں اعلان کرو پھر بھی ٹیڑھی, بچوں کو درمیان میں رکھنا ہمارے لیے ایزی چیز ہے. حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفوں کی ایک ترتیب ہے, صفوں کی ایک ترتیب ہے, پہلے مرد ہوں گے, پھر بچے ہوں گے, پھر اس کے پیچھے عورتیں ہوں گی, یہ ترتیب ہے صفوں کی, امام کے اوپر یہ قائم کرنا لازم ہے. حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرنے سے پہلے یہ دیکھتے تھے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کوڑا لے کر کے صفے سیدھے کرتے تھے, ذرا کسی کا قدم آگے پیچھے ہوا اس کو وہیں مار کر کے اس کو سیدھا کرتے تھے. آج کون کر سکتا ہے یہ کام؟ کوئی کرے گا تو کون سا مسلمان برداشت کرے گا اس کو؟ ہم کو کام بھی سیدھا نہیں کرنا ہے اور اس کے اوپر سختی بھی گوارا نہیں کرنا ہے, پھر مسلمان ہونے کا دعویٰ پورا ہے. تو تسبیحۃ الصفوف کا جو معاملہ ہے, صفوں کو سیدھے کرنے کا, جمعہ میں نہیں, ہر نماز میں جب بھی جماعت قائم ہوگی صفوں کا سیدھا کرنا یہ نماز کا حصہ ہے. پہنچوں کا ہمیشہ اوپر رکھنا, ہمارے انکل سے اوپر رہنا یہ ضروری ہے. اگر اس میں ہو کیا رہا ہے, مطلب ہمارے لیے نقصان کیا ہے اگر ہم اس کو اوپر رکھتے ہیں؟ کچھ بھی نقصان نہیں ہے, اور پھر بغیر کسی نقصان کے ہم اپنے لیے گناہ کا سر بار اپنے سر لے رہے ہیں, گناہ کا بوجھ اپنے سر لے رہے ہیں. گناہ بے لذت ہے, کوئی مزہ نہیں ہے اس گناہ میں. کچھ گناہ وہ ہوتے ہیں جس میں مزہ بھی آتا ہے, یہ وہ گناہ ہے ٹخنوں سے نیچے پہنچے رکھنے کا, اس میں کوئی مزہ نہیں آتا. داڑھی نہیں رکھنے کا جو گناہ ہے اس میں کسی کو کوئی مزہ نہیں آتا. بہت سارے زندگی کے اندر ایسے گناہ ہوتے ہیں جس میں کسی کو کوئی مزہ نہیں آتا, لوگ کیے جا رہے ہیں بے فکری کی وجہ سے. بھائی بے فکری کیسا ہو سکتی ہے؟ جس کام پر جہنم کی وعید سنائی گئی ہو, اس کام پر اللہ نے اپنی ناراضگی بتائی ہو, جس کام کو اللہ کے رسول نے اپنی مخالفت کی نشانی قرار دیا ہو, وہ کام ایزی کیسے ہو سکتا ہماری نظر میں؟ وہ کام ایزی نہیں ہو سکتا. تو بزرگو اپنی ترجیحات کو وہ دینی ترجیحات بناؤ, اپنی ترجیحات کو آخرت کی ترجیحات بناؤ. دنیا کا کوئی بھی کام کرنے سے پہلے آخرت میں اس کا کیا انجام ہے, عمل کے پردے سے آخرت کو دیکھو. قرآن کا کوئی صفحہ آخرت کے ذکر سے خالی نہیں ہے. جب بھی قرآن کوئی حکم دیتا ہے تو حکم کے فوری ساتھ آخرت کا ذکر کرتا ہے. جب بھی اللہ پاک کوئی بھی تفصیل بتاتے ہیں, واقعہ ذکر کرتے ہیں, کچھ بھی بیان کرتے ہیں, آخرت کا ذکر ضرور لاتے ہیں. کیوں لاتے ہیں؟ کیونکہ لوگ ظاہر کو دیکھنے کے عادی ہیں. جو ان کو نظر آتا ہے اسی پر ان کا ذہن چلتا ہے, اسی پر ان کا دل چلتا ہے, اسی کے مطابق ان کی زبان چلتی ہے, اسی کے مطابق ان کا دل اسی کے پیچھے جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو نظر نہیں آ رہا ہے, ایمان والا اسی بنیاد پہ ایمان والا ہے کہ وہ نظر نہیں آنے والے کو مانتا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا ہے. الذین یؤمنون بالغیب, یہ ہماری پہلی صفت ہے. اسی وجہ سے ہم صاحب ایمان ہیں, اسی وجہ سے ہم کلمہ گو مسلمان ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور کہنے سننے سے زیادہ سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.